الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
حديث پاک میں ہے دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نکلے گی جس کی بدبو سے دوزخی پریشان ہو جائیں گے اور فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون ڈھو گئے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بولا کرتے تھے مطلب بے شرمی کی باتیں کرتے تھے گندی باتیں کرتے تھے میرے پیارے پیارے عیسائی بھائی گزشتہ جمعرات میں نے چپ رہنے کا طریقہ کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی آج بھی اسی زبان کی آفتوں ہی کا مطلب سلسلہ ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ مطلب فحش گوئی اب یہ عموماً لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ فحش گوئی کیا ہے دیکھیے میں پہلے بھی یہاں غالباً عرض کیا ہے میں نے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کی تعریف سیکھنا کہ مثلاً غیبت تو غیبت کس کو کہتے ہیں تکبر تکبر آخر کہتے کس کو ہے یا تو ہر ایک کہتا ہے کہ یار بڑا مغرور ہو گیا حالانکہ وہ مغرور نہیں ہوتا لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا مغرور ہو گیا تو مطلب ہے کہ مغرور کہتے کس کو ہے غرور کی تعریف کیا چغلی کی تعریف کیا تو یہ سیکھنا فرض ہے اور ان سے کیسے بچا جائے یہ بھی سیکھنا ضروری ہے لیکن اس کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ابھی ہم سنتے رہتے ہیں فحاشی اور عریانی فحاشی اور عریانی تو آخر یہ فحاشی ہے کیا فحش گوئی ہے کیا فحش بولتے کس کو فحش مانے بے حیائی تو یہ بے شرمی کی بات بے حیائی کی بات گندی بات آخر اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تاریخ کیا ہے تو فحش بات جو ہے نا وہ مطلب یعنی کہ اس بات کو کہتے ہیں جو مطلب یعنی کہ اچھا وہ گندی ہو اب پھر یہی بات آئے گی کہ بھائی گندی بات کس کو کہیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فحش اس کا نام ہے اس بات کو کہتے ہیں فحش کہ امور قبیحہ کو صریح الفاظ سے ذکر کرنا پھر اس کی مثال دی کہ مثلا شرمگاہ کا نام لینا سمجھدار لوگ سمجھتے ہوں گے شرمگاہ کہنا یہ معیوب نہیں ہے مگر اب ان کے نام سبھی سمجھتے ہیں یہ لینا جو ہے یہ فحش ہے اور لوگ لیتے ہیں کھلے بندوں لیتے ہیں لذت لینے کے لیے لیتے ہیں تو یہ مطلب فحش گوئی ہے اسی طرح مطلب دماغ یہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا برے الفاظ میں تذکرہ کرنا اچھا پھر ان کا الگ الگ زبان میں الگ الگ مطلب بولنے کا نام ہوتا ہے, اس کی مثالیں تو میں دے نہیں سکتا ظاہر ہے, اور میں مثالیں کیوں نہیں دیتا, اتنے میں ہر ایک سمجھ جائے گا کہ واقعی یہ فوش ہے, کہ اگر میں یہ مثالیں دیتا ہوں تو بہت ہی مطلب مایوب رہے گا اور آپ کچھ سمجھتے ہیں. میمن جو ہے وہ اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کس گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں, اردو اسپیکنگ جو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کن گندے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے, اسی طرح گجراتی والے یا سندھی والے وہ سب اپنے اپنے طور پر مطلب جو سمجھدار ہیں. اب جن میں نہیں ہے اوپر کچھ بھی تو ان کی تو بات نہیں کرتا, جن کو عقل ملی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو جو آپ کی زبانوں میں رائج ہیں اور الفاظ معیوب ہیں, جو آپ اپنے گھر میں مثلا ماں کے سامنے آپ نہیں کہہ سکتے, باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے, والے نہیں آپ کی زبان کٹ جائے آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے, لیکن دوستوں میں وہی بات ہنس ہنس کے کہتے ہیں تو آپ کا ضمیر خود فیصلہ کر دے کہ یہ فوج گوئی ہے یا نہیں. پھر اگر ایسی باتوں کی عادت ہے سمجھے, تو پھر نعوذ باللہ تیار ہو جائیں کہ دوزخی جو آگ میں جل رہے ہوں گے, گرم گرم پانیوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے, جنہیں سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں گے, وہ دوزخی بھی بیزار ہو جائے. فوج بے شرمی کی باتیں کرنے والوں کے منہ کی بدبو سے وہ دوزخی بھی بیزار ہو جائیں گے, اس کا عذاب کتنا سخت ہوگا. تیار رہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہیں, اور اس معاشرے میں ایسے الفاظ بولنے والوں کی کمی نہیں, بلکہ غالباً میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی بچتا ہو. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ فوش گوئی کہتے کس. تو اس طرح کی باتیں اشاروں اور کنایوں میں کی جاتی ہے, الفاظ سے اس کو کہنا مایو اور فوش کی قسموں میں سے بعض صورتوں میں. یہاں تک کہ احیاء العلوم میں تو بواسیر کسی کو ہو, ہمارے یہاں بواسیر کے نام معیوب نہیں, لیکن ہو سکتا ہے اس دور میں یہ معیوب ہو, عرف و عادت پر بھی مطلب دار و مدار ہوتا ہے ادب اور بےادبی کا, تو ہو سکتا ہے اس دور میں بہت معیوب ہو. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی منع کیا کہ بواسیر کسی کو ہو تو وہ بھی یہ نہ کہے کہ مجھے بواسیر. اب بواسیر کیا اس دور میں مہذب جو الفاظ ہیں غالباً میرے نزدیک ہوئی ہے کہ مطلب مجھے پائلس ہو گئے, پائلس یعنی مجھ سے مجھے پائلس ہو گئے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھایا کسی کو اگر یہ بیماری ہے بھی تو وہ اس طرح کہے کہ مجھے کوئی سخت بیماری لگ گئی ہے, ہر ایک کو کہتے پھرنا کہ مجھے بواسیر ہے. اب بتائیے اس کا فائدہ کیا ہے, تو کون سا آپ کا ابھی مطلب علاج کر ڈالے, یا کون سا ابھی آپ کا آپریشن کر ڈالے گا, اس کا علاج تو عموماً آپریشن ہی سے ہوتا ہے. طبیب کے پاس گئے, اسپیشلسٹ کے پاس گئے, سرجن کے پاس گئے, چلو اس کو ضرورت ہے کہ بتایا, تو اب ضرورت پڑی تو بتایا, تو اس میں بھی الفاظ شائستہ ہوں مہذب ہوں. وہی جیسے میں نے کہا پائلس, یعنی کہ عرف ہے اس پر لوگ پائلس بولتے ہیں, ڈاکٹر لوگ بھی اس کو پائلس بولتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو یہ نہ کہے کہ تمہاری بیوی, جیسے کہ آج کل عام طور پر لوگ کہتے ہیں تمہاری بیوی تمہاری وائف, بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی میری وائف میرا سالہ کیوں کہتے. میں تو بہت زمانے سے اس کو مایوس سمجھتا تھا, میں نے جب مطالعہ کیا تو احیاء العلوم میں میری تائید مل گئی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدیوں پہلے منا کر چکے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تمہاری بیوی, یہ مایوب ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ نہ موقع دیکھتے ہیں, نہ محل دیکھتے ہیں, نہ چھوٹا دیکھتے ہیں, نہ بڑا دیکھتے ہیں, نہ عمر دیکھتے ہیں آپ کی بیوی, بلکہ ہماری لینگویج میں تو جیسے میمنی میں اس کے اور اس سے بھی گھٹیا لفظ, اس کا لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک لڑکا ہوتا تھا بےچارا ہمارا دور کا رشتے دار, اس نے بتایا کہ میں ہوں, جب رشتے داری کس طرح اس نے بتائی آپ کو حیرت ہوگی, مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی. مجھے کہتے ہیں کہتا ہے وہ بےچارا کہ وہ ہماری میمنی, اس نے کہا کہ آپ کی جو بائیڑی ہے نا اس کا میں فلاں رشتے دار ہوں. اب میرے تو کاٹو تو خون, یعنی بول یہ کون سی لینگویج بول رہا ہے, میں ایک دم سکتے میں آئی. پھر چند لمحوں کے بعد میں نے اس کو بولا کہ آپ نے بھی کیا کہا, تو وہ شرمندہ ہو گیا. اب وہ عام طور پہ ماحول میں بولنے کی عادت ہوتی ہے تو یہاں بھی نکل گیا ہوگا, پیار سے ہی سمجھایا بالکل نہیں گرم بھی نہیں ہوتا, مگر مجھے اندرونی طور پہ بہت فیل ہوا کہ اسی لینگویج, کیونکہ اپنی ایک عادت نہیں اس طرح کی لینگویج بولنے کی نہ سننے کا, مطلب ذہن ہے کہ اس طرح کوئی گفتگو کرے, لیکن اب عام معاشرے میں تو یہ انداز ہے, تو بہت ہی مطلب یعنی کہ یہ انداز جو ہے گرا ہوا انداز ہے. تو یہ عام طور پر سبھی ہی کہتے ہیں میرا سالہ, اور میں تو یہی بولتا ہوں, برسوں سے بولتا ہوں میرے بچے کا نام, میرے بچوں کا نام. امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس میں احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بیوی کو یوں کہے کہ بچوں کی امی, یا گھر میں سے یہ کہا ہے تو اس سے بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ گھر میں سے کہا یعنی بیوی نے کہا, یہ الفاظ اب بھی مستعمل ہے. بچوں کی امی تو یہ سا ہے کہ یہ تو فور ایور چلے ایسا جملہ ہے کہ بچوں کی امی بیوی ہی تو ہوتی ہے, تو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے. کل جا کر نعوذ باللہ لوگ کہیں گے ماموں کو کہ میرے باپ کا سالہ ہے, حالانکہ نہیں کہتے, اس لیے کہ یہ فی الحال مایوب سمجھا جاتا ہے, لیکن کل ہو سکتا ہے اس کا بھی مطلب یعنی کہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ مطلب لوگ مایوب کو مایوب سمجھتے نہیں. مجھے عورتیں خط لکھتی ہے اور یہ تو عام طور پہ لکھتی کہ میرا شوہر یوں بولا, میرے شوہر یوں کرتا ہے, میرا شوہر کما کے نہیں لاتا, حالانکہ اپنے سے بہت بھی ہوتی. تو یہ ہمارے یہاں جب ہم چھوٹے تھے تو یہ الفاظ ہوتا تھا کہ آپ کا بیٹا یا آپ کے بھائی نے یوں کہا, اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے. لیکن اب پتہ نہیں تعلیم بڑھ گئی اس لیے ہے یا کیا ہے, یا مطلب مغربی تہذیب کا اثر ہے, غالباً ایسا ہی ہے کہ مغربی تہذیب کا اثر ہو گیا, اس کی وجہ سے ادب کے الفاظ اب ختم ہو گئے. اور بالکل یعنی کہ شوہر کہتے ہوئے عورت نہیں جھجکتی, پہلے شوہر کہتے ہوئے بہت جھجکتی تھی, شوہر کا نام لیتے ہوئے جھجکتی, اب تو کھلے عام باپ کا نام. میرے کو بیعت کی 20 سیوں کے سینکڑوں پرچی آتی ہے بیعت کی, کٹ کر کے اس میں شوہر کا نام لکھا ہوتا ہے, حالانکہ ہزاروں بار اعلان کیا ہے. یہ موبائل کے ساتھ کہتا ہوں, واقعی ہر اعلان میں ہوتا ہے کہ نام اور والد کا نام, بھائی بھی اپنی بہن کے شوہر کا نام لکھتا ہے, حالانکہ کسی کو بہنو ہی کہتے ہوئے میری تو زبان پر مطلب لوچے بنتے گئے, اپنا کسی کو بہنو ہی کہوں, لیکن ہمارے بہنوں ہی میرے آج سنا ہی نہیں کرتے. مطلب تو اس طرح مطلب یعنی کہ پتہ نہیں یہ حیا کا عنصر کیوں اتنا کم ہو گیا, بالکل کم کیا ختم ہوتا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. مطلب یعنی کسی کو پتہ نہیں کہ حیا کیا ہے, شرم کیا ہے. جیسے میں نے کیا بیوی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, شوہر بولتے ہوئے نہیں شرماتی, اچھا سالہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے, بہنوئی کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں, یعنی کہ بلا ضرورت بھی کہتے چلے جاتے جب ضرورت ہو تو آدمی کہتے. اس کے بھی مطلب یعنی کہ کوئی ایسے مہذب الفاظ یا آسان الفاظ ڈھونڈے جاتے ہیں, جیسے بہنوئی کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھانجوں کے ابا, میری بہن کے بچوں کے ابا, یعنی کوئی مطلب یعنی کہ آدمی سوچے تو ذہن میں سے اس طرح کے الفاظ نکال سکتا ہے جو زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین مہذب ہو. اب دیکھیے اس میں آپ مثالیں مت لانا میرے لیے, ہم نے تو فلاں مولانا کو بھی دیکھا تھا وہ بہنو ہی کہہ رہے تھے, فلاں کو دیکھا تھا وہ سالہ کہہ رہے تھے, تو یہ دلائل نہیں ہوتے. یعنی کہ میں نے جو مطلب تصوف کی کتابوں سے پایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہاں فلاں کہہ رہے تھے, جب وہ سامنے تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان سے بات کر لیں گے, لیکن یہ کہ توجہ نہیں ہوتی ہر ایک کہتا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بہنو ہی کہنا کوئی حرام ہے یا سالہ کہنا حرام ہے, یہ نہیں کہنا. میں مطلب ایک بہتر سے بہتر الفاظ آپ کی خدمت میں اپنے زون کے مطابق عرض کر رہا ہوں, عین ممکن ہے کہ یہ غلط ہو, تو اگر یہ غلط ہے تو شرعی دلیل سے اس کو غلط ثابت کیا جائے کہ بھئی سالہ کہنا واجب ہے اور اس کو مطلب بچوں کا ماموں کہنا ناجائز ہے, تو پھر اگر آپ دلیل لاؤ تو میں مان لوں, یا بھئی اس کو بیوی کہنا مطلب یعنی کہ سنت موقعہ, اور اگر بچوں کی امی کہو گے تو مطلب مکروہ تحریمی یا حرام ہے, تو پھر میں مان لوں گا کوئی دلیل لاؤ. تو اس لیے مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر بالفرض غلط نہ بھی ہوں تو جتنا ممکن ہو مہذب الفاظ, اور وہ امام غزالی اس کا تو بیان کر ہی چکے کہ کسی کو یہ کہنا کہ تمہاری بیوی, اس کے بجائے یہ کہو کہ تمہارے بچوں کی امی. اس طرح جتنے پیارے پیارے سنی بھائیوں مہذب الفاظ بولیں گے اتنا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ سے بچنا یہ ثواب کا کام ہے, یہ تو ایک قاعدہ ہے. ہر گناہ سے بچنا, جب یعنی گناہ کی ضرورت پیش آ جائے, یعنی کہ نفس کہے کہ یہ گناہ کرو اب گناہ سے بچ گئے, تو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا, ہے نا. اب مثال کے طور پہ کسی کا مال پڑا ہے اور بالکل موقع ہے کہ چوری ممکن ہے, اور اب نفس نے کہا کہ چوری کرو, نفس نے نہیں کہا تو پھر کوئی وہ مسئلہ نہیں. اب نفس چاہتا ہے کہ چوری کرو, کوئی نہیں دیکھ رہا, اور چوری کی کوشش کے لیے مطلب سمجھو کہ چوری کر لوں بس, اور پھر آپ بچ گئے اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس کا آپ کو ثواب ملے گا. انسان. اسی طرح مطلب جو بھی گناہ ہے کہ وہ ان گناہ سے آپ قصدن بچیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح آپ جتنے مہذب الفاظ بیان فرمائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور گھٹیا الفاظ میں اگر فحش تک پہنچ گئے تو پھر اس کا عذاب ابتدا میں بیان کر چکا. مراد یہ کہ پیارے پیارے سائیں بھائیوں جتنا ہو ادب کے الفاظ بیان کرنے چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا دیکھیے. ہمارے نزدیک کوئی معیوب نہیں ہے وہ جو عمر بن عبد العزیز نے کیا. نہ ہم اگر وہ نہ بھی کرتے تو معیوب نہیں. یعنی وہ ہوا یوں کہ آپ کے بغل شریف میں تھوڑا نکل آیا اور لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ امام سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے. یعنی لفظ بولنے سے پہلے تول لیتے تھے یہ لفظ کہیں مطلب کسی طرح بھی تہذیب کے خلاف نہ ہو, حیا کے منافی نہ ہو, فضول نہ ہو. حضرت علی بن ہارون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے, بیمار پرسی کے لیے گئے. اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ حضرت اب کیا کہتے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس وقت بغل کا نام لینا معیوب ہوتا ہوگا. دیکھیں کیا کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ کو تھوڑا کہاں نکلا. تو آپ نے فرمایا ہاتھ کے اندر کی طرف نکلا ہے, بغل کا نام نہیں لیا. اس دور میں بغل کا نام معیوب نہیں, اس دور میں ہوتا ہوگا کہ بازاری لوگ تو لے لیتے ہوں گے, شورفا نہیں لیتے ہوں گے. جیسے میں نے بازاری لوگوں کی بتائی کہ مطلب شورفا تو وہ ادب کی بات کریں گے اور عوام تو پھر وہ گالی کے الفاظ بھی وہ آپس میں تو یوز کرتے ہی کرتے ہیں. تو پھوڑا کہاں نکلا, تو ہاتھ کے اندر کی طرف. تو ہاتھ کے اندر کی طرف تو بغل ہی آتا ہے اور کچھ آتا ہی نہیں. ایک اعرابی یعنی دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. اگر کوئی بات تمہارے اندر ایسی کوئی دیکھے اور تمہیں شرم دلائے تو اس کی بات دیکھ کر تم اس کو آر مت دلاؤ. یعنی اگر کوئی تمہیں برا کہے تو اس کے جواب میں تم ویسا ہی مت کہو. اس میں اس کے اوپر وبال رہے گا. یعنی تمہیں کوئی برا کہے گا اور تم اس کو ویسا نہیں کہو گے تو وبال اس کے سر پہ رہے گا اور تم کو ثواب ملے گا. اور کسی چیز کو گالی مت دینا. وہ عربی کہتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی کسی کو کبھی بھی گالی نہیں ڈالی. حضرت عیاض بن خمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک آدمی جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھ کو گالیاں دیا کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں بھی اس سے بدلہ لوں. فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں. یہ غالب ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا عیاض بن خمار. تو مطلب ہے کہ کوئی ہمیں بری بات کہے یا گالی دے تو ہم اس کو گالی دیں تو یہ بھی برا ہے ہم سب. لیکن یہ کہ ہمارا یہاں تو معمول یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے تو سننے والا جب تک سات پشتیں کھنگال نہ ڈالے اس کو چین نہیں. حالانکہ صحیح بات یہ کہ گالی لگتی نہیں ہے لیکن شیطان گالی کو زہر آلود کر دیتا ہے. ایسی لگتی ہے کہ بس دونوں کو تباہ کر دیتی گالی. اور گالی گلوچ کی وجہ سے پھر قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, بہت جھگڑے ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر کوئی گالی دے یا برا لفظ کہے تو ہمیں اجازت اب بھی نہیں ہے کہ ہم ویسا ہی بے حیائی کا لفظ بولیں. ہمیں یاد کریں ہم پوش گوئی سے بچیں, اسی کی ہمیں مطلب یعنی کہ ہدایت کی گئی. جو لوگ خصوصاً جو نوجوان آپس میں لذت اندوزی کے لیے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے, اس سے بڑھ کر فحش کیا ہوگا. انہیں لطف لینے کے لیے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں اور اندر اپنے مطلب لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں تمسخر کے طور پر یا مذاق کے طور پر, تیری شادی میری شادی اس کی شادی اس کی شادی اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بغیر الفاظ کے میرے سب کے سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا واسطہ سب کو بڑھتا ہوگا کہ آج کل نوجوانوں میں یہ خاص گفتگو کا موضوع ہوتا ہے, بلکہ بعض نادان لوگ شادی کے فوراً بعد اپنے انور کو یا سائیڈ فرینڈ بولتے پتہ نہیں کیا بولتے جو برابر میں کھڑا کرتے اس کو سارے راز بتا دیتے, اپنی کمزوریاں بھی بتا دیتے. جیسے آپ نے لاکر میں بند کر دیا ہے, ارے بے وقوف, بشر رازے دیدی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بے کار ہوتا ہے, یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. نہیں سب بلکہ خواہ خواہ اپنے دوستوں کو بھی بتاتے پھرتے, نعوذ باللہ, جیسے کوئی بہت بڑا مطلب نے قلعہ فتح کر لیا, اللہ سے ڈر رہا. جب اس طرح کے گناہوں کو جی چاہے یا گناہوں میں تلوث یعنی گناہوں میں ملوث ہونے لگے تو میں آپ کو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں, وہ طریقہ بڑا مفید ہے, بڑا ڈر لگتا کہ بندہ سوچے کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا وہ قبر تنگ و تاریک ہوگی, تھوڑی سی یعنی کہ اس میں بہت جگہ کم ہوتی ہے, پھر مکوڑے ہوں گے, پر والے مکوڑے ہوں گے, کن کھجورے ادھر ادھر سے جھانک رہے ہوں گے, بچھو اچھو بھی آ جائیں گے, تو بے چار یہاں پنکھا بند ہو جاتا ہے, بے چینی ہوتی ہے, تو وہاں تو زمین کے اندر ہوں گے, زمین کے اندر تو گرمی ہے, ویسے ہی گرمی ہے, تو نہ کروٹ لے سکیں گے, نہ کھڑے ہو سکیں گے, نہ بھاگ سکیں گے, اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں بور ہو جاتے تو وہاں تو بہت لمبا پیریڈ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ اور سچا عقیدہ ہے, یہ حقیقت یہی ہے کہ قبر میں سب کچھ پتہ چلے گا. یہ نہیں جیسے کہ دہریے اور انگریز وغیرہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مر گیا تو کچھ پتہ نہیں چلتا خلاص, اور یہ خودکشی جو کرتے ہیں شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم چھوٹ گئے خودکشی کر کے پھنس جاتے. تو مطلب یہ کہ یہ سوچے کہ میں عنقریب قبر میں پڑا ہوں گا, کروٹ بھی نہیں بدل سکوں گا, کفن میں لپٹا ہوا ہوں گا, اس وقت کیا ہوں, ابھی تو گناہ کی لذت ہے لیکن اس وقت کیا ہوں. اگر اس طرح کی ہم سوچنے کی عادت ڈالیں, کبھی جہنم کے عذاب پر غور کرنے کی عادت ڈالیں, کبھی فرشتوں کے گرزوں کے مارنے کا تصور کریں, کبھی جہنم کے اٹھتے ہوئے شراروں کا تصور کریں, تو بہت فرق. بعض بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ چراغ جلتا ہوا دیکھ کر رونے لگتے تھے کہ جہنم کی یاد ان کو آ جاتی, بلکہ عجیب سا واقعہ ہے. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج بن یوسف کے دور میں ڈیڑیاں اور کڑیاں ڈال دی گئی, جو حجاج بن یوسف نے تو بڑے مظالم ٹھائے تھے بزرگوں پر, صحابہ پر, یہ صحابی نہیں تھے, تابعی ان کو کہیں گے, امام علی مقام جو تھے وہ صحابی تھے, اور صحابی کو جو بنظر ایمان دیکھے گا وہ تابعی, یہ تابعی تھے اور خیر التابعین تھے, امام التابعین تھے. تو ان کو حجاج بن یوسف نے ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں وغیرہ ڈال دی. تو حضرت سیدوں امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے, وہ وہاں سے گزرے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اذیت اور تکلیف ان سے دیکھی نہ گئی اور رونے لگے اور رو کر عرض کرنے لگے کہ کاش یہ بیڑیاں آپ کے بجائے میرے لگی ہوتی. تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ غالباً کچھ اس طرح سارا ارشاد فرمایا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیڑیوں کی وجہ سے میں معذور ہو گیا ہوں؟ یہ جب آپ نے فرمایا تو بیڑیاں جو تھیں وہ خود بخود کھل گئی اور پھر آپ نے بیڑیوں کو از خود پہن لیا اور فرمایا کہ ان تکلیفوں میں ان مصیبتوں میں تذکر جہنم ہے, میں جہنم کی یاد ہے, بیڑیاں پہنائی جائیں جہنم میں مجرموں. تو آپ نے فرمایا ان تکلیفوں میں ان سزاؤں میں جہنم کے عذاب کا تذکر ہے, اس کی یاد ہے. اب دیکھو جن کے اشارہ ابرو سے ہم گناہگاروں کے جرموں کی بیڑیاں کٹ جائیں, ایسے نیک اور پرہیزگار زین العابدین, یہاں تو سٹے بدماش کا نام بھی زین العابدین ہوتا ہے. زین العابدین کے معنی ہے عبادت گزاروں کی بھی زینت, تو وہ عبادت گزاروں کی زینت تھے, یہ نام نہیں تھا, ان کا لقب تھا. نام تو ان کا علی تھا, علی اوسط. سجاد بھی ان کا لقب تھا کہ ایک کثرت سے نوافل پڑھتے تھے. سجاد کے معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا, اور یہاں تو جمعہ بھی نہ پڑے اور کہلائے سجاد, تو بے نمازی بھی سجاد ہے یہاں تو. یہ ان کے القاب تھے, نام نہیں تھے. نام ان کا علی اوسط تھا, انہیں منجلا علی. ایک علی اکبر تھے, ایک علی اصغر تھے. اکبر مانے بڑا, اصغر مانے چھوٹا, اوسط مانے منجلا. تو یہاں تو میں جس کا دیکھو نام تو محمد اصغر, نعوذ باللہ. میں نے بول دیا, مجھے بولنے میں مزہ نہیں آتا کیونکہ میرے محمد تو بہت بڑے, ساری کائنات ان کے قدموں کی دھول کے ذرے میں گم ہو جاتی ہے. اب اتنے بڑے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اصغر لگا دیتے ہیں. اصغر میں چھوٹا منا وہ خالی ٹھیک ہے, وہ اصغر اصل نام نہیں تھا, علی نام تھا, وہ اصغر میں چھوٹا علی. تو یہاں علی اصغر نام رکھتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم محمد کے ساتھ اصغر ملا لینا, مطلب یہ میرا ذہن ہے, مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اصغر کے معنی چھوٹا ہوتا ہے. کہ ان کا نام تو علی تھا, اصغر نام نہیں تھا. پہچانتی کہ کون سا تو علی اصغر, بڑا تو علی اکبر, منجلا تو علی اوسط. علی اوسط کسی کو پتا نہیں ہے, جنرل پتا نہیں ہے, لوگ مطلب ان کو زین العابدین کے نام سے یاد کرتے. تو ان کا لقب زین العابدین تھا, نام نہیں تھا. وہ واقعی زین العابدین تھے, عبادت گزاروں کی زینت تھے. تو لوگ ان کو زین العابدین کہتے تھے. آپ تو یقیناً انتساری کرتے ہوں گے, زین العابدین نہیں کہتے ہوں گے اپنے آپ کو, لوگ کہتے تھے. حقیقت میں آپ زین العابدین تھے. تو ان کی زین العابدین یہ حالت انتساری کی کہ جہنم کے عذاب کو یاد کرتے ہیں اور میرے آپ جیسے لوگ ہوش ہی نہیں. حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. تو ایسے ہم میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر ایک کیا بے شمار نمازیں چھوڑ دیتے ہوں گے. تو بتانے کتنی بار وہ نام جہنم پہ لکھا جاتا ہوگا. تو کتنی بڑی ڈرانے والی یہ بات ہے, لیکن ڈر لگتا ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب گناہ کو جی چاہے, بدنگاہی کو جی چاہے, فحش گوئی کو جی چاہے, بری مجلسوں میں بیٹھنے کو جی چاہے, گالی بکنے کو جی چاہے, لڑائی کرنے کو جی چاہے, غصہ آ جائے کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں کھا ڈالوں, ماں کو ستانے کو جی چاہے, داڑھی منڈانے کو جی چاہے, فجر میں سستی ہو, نماز میں اٹھنے نہ اٹھنے کو جی چاہے, تو اس طرح کے عذاب کو یاد کر لیا جائے. یہ صحیح طریقہ کر رہا ہوں کہ سوچے کہ میں قبر میں اکیلا پڑا ہوں گا. جب کوئی مطلب کتا بھونکے یا اور کوئی ڈر والا معاملہ پیش آئے تو اس وقت بھی قبر کو یاد کرے. کہ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ہر وہ چیز جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اس کو ڈرانے کے لیے قبر میں پہنچ جاتی ہے. اب مثلا ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کتا بھونکتا ہے, کتنا ڈر لگتا ہے. اور جب کار میں ہوتے ہیں, کار کے شیشے بند ہوتے ہیں, پھر کتا پیچھے بھاگتا ہے تو لطف آتا ہے, یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن پھر اگر آدمی غور کرے کہ اگر کار نہ ہو, میں اکیلا ہوں اور کتا میرے پیچھے بھاگ رہا ہو, اور رات کا وقت ہو, سناٹا ہو, کوئی نہ ہو, کتنا ڈر لگے. اور پھر بھی بچنے کی صورت ہے. ایک تو یہی ڈھارس ہے کہ یہ جو کتے بھونکتے ہیں یہ کاٹتے نہیں, مشہور یہی ہے, اور عام طور میں نہیں کاٹتے. کھڑے رہ جاؤ تو خود ہی ڈر جاتے ہیں، یا خالی چلاتے رہتے ہیں قریب نہیں آتے. لیکن اگر اسی طرح کی اشیاء قبر میں آ گئی تو کیا کریں گے؟ ڈرانے کے لیے ہمارا کیا کریں؟ پھر وہاں کون بچائے؟ بھاگ کر کیسے جان چھڑائیں گے؟ بارشوں کے دن ہے، ہم نواب شاہ میں جہاں ٹھہرے تھے وہاں وہ پر والے طرح طرح کے پروانے گھس جاتے تھے، مکوڑے رینگتے رہتے تھے. ایک آدھ بچھو بھی مجھے ملا، اس کو بھی میں نے مار دیا. تو صحیح بات ہے، اپنے کو تو بہت یار قبر یاد آئی، سیدھی بات ہے کہ ابھی تو بچھو کو بھی مار دیا، یہ کیڑے بھی رینگ رہے ہیں، تو اس کو اٹھا کے یہاں پھینک دیا، اس کو یوں انگلی سے اڑا دیا جب بھاگ جاتے ہیں. لیکن قبر میں یہ سارے آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ بواقع جو ہے قبر کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، نہ کہ آدمی بڑھ بڑا ہے اور وہ کڑ کڑ کرے گا یوں ہے اور یوں نہیں، بلکہ یہ ہمارے یہ کیڑے مکوڑے جو گھس جاتے ہیں اپنے پاس، یا کپڑوں میں گھس جاتے ہیں، کپڑوں میں گھس جاتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس میں ہمارے قبر کی یاد ہے کہ جس طرح یہ ابھی پاجامے میں گھس گیا ہے، اگر کفن میں گھس گیا تو کیا کریں گے مرنے کے بعد؟ اور یہ تو بےچارا بے ضرر ہے جو گھسا ہے، یہ خود پھنس گیا جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن اگر کفن میں گھسا وہ تو کاٹے گا، کاٹے گا تو کیا کرے؟ پھر ہاتھ بھی کام نہیں کرے گا جو اٹھا کے پھینک دے. اور یہ کاٹنا اور یہ سب پتا چلے گا مرنے کے بعد، تو پتا چلتا ہے. یہاں تک کہ مشکا شریف کی حدیث ہے کہ جب دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو جس کو دفن کیا ہے وہ میت یا مردہ، جانے والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اس وقت دل کس طرح ڈوب رہا ہوگا. سارے عزیز چھوٹ گئے اور چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساری دنیا یہ رونقیں چھوٹ گئی، ساری خون پسینے کی کمائی چھوٹ گئی، بلند و بالا مکانات دھرے کے دھرے رہ گئے، کار گیریج میں رکھی رہ گئی، اسکوٹر بھی مطلب سائڈ پہ رکھی رہ گئی، دکان بھی یوں ہی کی یوں بھری رہ گئی. اب ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے. بڑے یعنی کہ آدمی سوچے تو غور کر سکتا ہے، اپنے حسن پر ناز کرنے والا، کپڑے پر سلوٹ نہ آنے دینے والا، مکوڑے کو یوں اڑا دیا، چوٹی کو یوں اڑا دیا، ہم لوگ یہ کرتے رہے. اس پر اڑانا کوئی گناہ نہیں ہے، میں ایک بات بولوں، اس پر بندہ غور کرے کہ یہ سارا یہی کا یہی رہ جائے گا اور سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا، قبر میں اتنا ہی حسین چہرہ ہو کالا پڑ جائے گا، ساری چمڑی کالی ہو جائے گی، لاکھ خوشبوئیں ملے لیکن ایسی بدبو ہوگی کہ وہ بدبو جائے گی نہیں، کوئی قریب کھڑا نہیں. تو ہر شخص غور کرے کہ میری ابتدا گندا قطرہ اور انتہا بدبودار سڑا ہوا مردہ. یہ سارا ٹپ ٹاپ ختم ہو جائے گا. تو جب گناہوں کو جیت چاہے تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں پر اگر بندہ ان میں سے کسی ایک پر غور کر لے، قبر پر غور کر لے، بلکہ نزا پر غور کر لے کہ جب نزا ہوگی، یہ اسپتال میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، ادھر نلکی لگی ہوئی ہے، ادھر ڈرپ چڑھی ہوئی ہے، زبان میں بھی کچھ زبان کچل نہ جائے اس لیے کچھ ڈال دیتے ہیں منہ کے اندر، انجیکشن گھونپتے رہتے ہیں، اور بندہ یوں پڑا ہے، گلا پھول رہا ہے، پاؤں پہ سوجن آ رہی ہے، ہوتے ہیں نا جن کا اینڈ ہوتا ہے بیچاروں کے، منہ سوج جاتا ہے. تو ان مریضوں کو تقریباً سب نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کے مریضوں کو، ان کو یاد کرے کہ یار یہ کس طرح مطلب یعنی کہ کاروبار میں دلچسپی لیتا تھا، کیسا ہنس ہنس کے بات کرتا تھا، پلا دن کیسا جھگڑے کر رہا تھا اور بڑا اینٹ رہا تھا، اور کس طرح پھر بے کسی کے عالم میں پڑا تھا اور پھر اسی بستر پر اس نے دم توڑ دیا تھا. اس طرح بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرا کیا بنے گا. تو گناہوں سے بچنے کے کافی اسباب ہیں. یہ زبان جو ہر وقت چہکتی رہتی ہے، پوچھ بھی بولتی ہے، بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، اس پر غور کرے کہ مرنے کے بعد اس پر تو کیڑے چمٹ جائیں گے، یہ تو سارے جسم کو کھاتے ہیں، سوائے چند مطلب خوش نصیب افراد کے جن کی قسم ہے، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کے مطلب مقامات ہوتے ہیں، حافظ قرآن جو عمل کریں، ہے نا، اس طرح کے کچھ قسمیں ہیں کہ جن کا جسم کیڑے نہیں کھاتے، باقی عوام الناس کے جسم کو کیڑے کھاتے. تو یہ زبان جو کسی طرح کنٹرول میں نہیں آتی، اس پر کیڑے سمٹ جائیں گے پھر کیا بنے گا؟ کیا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، فحش گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، گالی دینے سے بچیں. حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں نے جو کچھ کہا اس کا گناہ گالی میں پہل کرنے والے پر ہے جبکہ مظلوم حد سے نہ بڑھ گیا ہو. مطلب یہ ہے کہ جس نے پہلے گالی دی سارا گناہ اسی کی سر ہے، جبکہ دوسرا حد سے نہ بڑھا ہو. لیکن اگر وہ حد سے بڑھ گیا ہو تو پھر گالی گلوچ کا گناہ دونوں کے سر ہوگا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہر فحش گو پر جو بے حیائی کی بات کرے اس پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو. یہ لذتیں لینے کے لیے شادیوں کی باتیں کرنے والے غور کریں، یا جو الفاظ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے فحش گوئی سے متعلق ان باتوں پر سوچیں کہ یہ رف نیس جو ہے آپ کا، رف باتیں بالکل اکھڑی، مطلب پکڑ پن جو کہتے ہیں جس کو، اس طرح کی باتیں بد اخلاقی کی کہیں آپ کو جنت سے محروم نہ کر دیں. اور یقین مانے کہ یہ باتوں کا جو انداز آج کل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ رف اور پکڑ قسم ہے، شاید ہی کوئی مطلب تمیز سے بات کرتا ہوں، بلکہ میں نے جو الفاظ عرض کیے شیطان اس کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہوگا اور میرے سے اختلاف کرواتا ہوگا. اس لیے میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی، اس کا کچھ خلاصہ عرض کر دیا کہ بھئی وہ میں نے جو کہا وہ غلط ہے، تو کیا آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ واجب ہے یا اس کا ثواب ہے، تو آپ کو روایت پیش کریں، ورنہ میں نے تو بہتر سے بہتر الفاظ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح مطلب فوج گو پر تو جنت حرام ہے. اب یہ بتائیے کہ جو بے حیائی کی باتوں سے باز نہیں آتے ان کا کیا بنے، اور ہنس ہنس کر ایک دوسرے کو بے حیائی کے قصے سناتے ہیں. ایک تو اگر چھٹ کر بے حیائی کرتے ہیں اس کے بھی قصے سناتے ہیں، بنا سجا کر مرچ مسالہ لگا کر. اور یہ فلمیں جو ہوتی ہیں یہ اکثر بے حیائی سے پر ہوتی ہیں، اس کے بے شرمانہ ڈائلاگ لوگ یاد کر کے پھر اس کو بھی سناتے ہیں، کیسے کیسے بے حیائی کے ڈائلاگ ہوتے ہیں. اور شہوت کو تحریک دینے والے اس میں سین ہوتے ہیں. کون سی ایسی فلم ہے کہ جس میں شہوت کو تحریک نہ ملتی ہے؟ اور میں کہتا ہوں اس طرح کی فلمیں دیکھنا ہی پرلے درجے کی بے حیائی ہے کہ سمجھدار مسلمان ان کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب سمجھدار مسلمان لاؤں کہاں سے، کہیں غار میں مل جائیں، مزار پہ ہوں تو الگ بات ہے، مزار کے اندر، باقی اس معاشرے میں ہوں گے تو انہوں نے کہا غار میں ہوں چھپے ہوئے. مطلب یعنی اس دور میں میرا مطلب یہ نہیں کہ مبالغہ ہے، کہ بہت کم بہت تھوڑے لوگ کہ جو ان بے حیائی کے سین اور مناظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوں. مطلب گھر گھر میں یہ مناظر، خود گھر والے، خود ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے ایسی ایسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں کہ الامان سمجھا بھی نہیں سکتے. اتنا ذہن ان کا خراب ہوتا ہے کہ سمجھانا بھی بظاہر سا لگتا ہے، اگر سمجھائیں گے تو گلے پڑ جائیں گے. حضرت عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہوا کو گالی مت دو، کیونکہ ہوا اللہ عز و جل کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور تم لوگ اس کی اچھائی اور اس چیز کی اچھائی کی دعائیں مانگو جو اس ہوا میں ہو، اور ہوا کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جو اس ہوا میں ہو، ہوا میں ہے، خدا کی پناہ مانگو. ہوا تو خدا کی قسم ایسی نعمت ہے کہ کیا کہیں، ہوا تو بہت بڑی نعمت ہے کہ ہوا کے بغیر تو آپ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے. ہوا کو برا بلا نہ کہا جائے، گالی اس کو نہ دی جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن طعنہ مارنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے حیائی کی بات بولنے والا نہیں ہوتا. یعنی مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو طعنہ دے یا لعنت کرے یا بے حیائی کی بات کرے، فحش گوئی کرے، مومن کی تو یہ شان ہی نہیں. تو آج کل مومن کامل تو پتہ نہیں ملے کہاں سے، کہاں ڈھونڈنے جائے، ملنا ہی بڑا مشکل ہو گیا. یہاں تک کہ مطلب جن سے تخلیہ جائز ہوتا ہے، جیسے کہ ازدواجی زندگی، اس تخلیہ میں بھی بے حیائی سے بچنے کی تاکید ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بھی کھلے الفاظ نہ کہے جائیں بلکہ اشاروں سے کام چلایا جائے، یعنی کہ اس میں بھی کوئی اوپن باتیں نہ کی جائیں، ایسی جو غالباً وہ سمجھتے ہوں گے جو مطلب اس طرح کی زندگی گزارتے ہوں گے شادی شدہ لوگ، تو اس میں بھی مطلب یعنی کہ گفتگو میں احتیاط برتی جائے اور کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جائیں جو فحش اور بے حیائی میں شمار ہوں، غالباً جو سمجھتے ہوں گے وہ میری بات کو سمجھتے ہوں گے. تو اب یہ کہ فحش گوئی سے بچنے کے لیے میرے خیال میں گزشتہ جمعرات میں نے جو نسخہ عرض کیا ہے فضول باتوں سے بچنے کے بارے میں، اگر اس پر عمل کر دیا جائے تو جان چھوٹ جائے، فحش گوئی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ہنسی مذاق سے بھی جان چھوٹ جائے گی، سنجیدگی بھی پیدا ہو سکی اگر اسی پر عمل کیا جائے. اور اسی حدیث کو لے لیجئے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کیا گیا، یا روح اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. ارشاد فرمایا کبھی بولو مت. عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا، ہم بولے نا. ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ پھر ضرورت کے علاوہ کچھ مت بولو، صرف ضروری بات. تو اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو بڑی بات، ورنہ جہنم میں جانے والوں میں یعنی دو اسباب جہنم میں کثرت سے لوگوں کو لے جائیں گے، ایک شرمگاہ اور ایک زبان. ایک تو شرمگاہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے لوگ کثرت سے جہنم میں جائیں گے، اور دوسرا زبان کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائیں گے. شرمگاہ کے معاملے میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بہت برا کام ہے، لیکن زبان کے معاملے میں بالکل نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ گالی دینا کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا، فضول بات کرنا کوئی مطلب یعنی کہ برائی ہے ہی نہیں، جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، فحش گوئی کرنا، یہ سب جہنم میں لے جانے والے اسباب ہیں. لیکن اب یہ مایوب نہیں رہے، بالکل مایوب نہیں رہے، بدقسمتی. تو اگر قفل مدینہ لگا لیا جائے اپنے منہ پر، قفل مدینہ مدینے کا تالا، لاک، مدنی لاک اگر لگا لیا جائے کہ بولا ہی نہ جائے، وہ ان مانو کر کے نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کرے کہ خاموش رہنے سے افضل ہے، ضرورتن بات کر لے، چلیے بھائی ضرورت ہے تو بات کر لی، کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرے اچھی اچھی، کہ آتش پرست جو ہیں مجوسی وہ کھانا کھاتے ہوئے عبادت سمجھ کر چپ رہتے، تو ہم اس وقت عبادت سمجھ کر چپ نہیں رہ سکتے، پھر کھانا کھاتے ہوئے ایک آدھ کم از کم اچھی بات کر لے، کھانا کھاتے ہوئے کم از کم ایک آدھ اچھی بات کر لے. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر فضول بات تو کہے ہی نہ، وہ تو ہے ہی نقصان، ہر وقت فضول بات جب بھی کریں گے وہ نقصان دے. تو اس طرح مطلب کوشش کریں. اچھا، اور ضرورت بھی جب باتیں کرنی پڑے تو اس وقت بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے لکھ کر بات کر لی جائے، تو تھوڑا بہت زبان کو اس سے آرام ملے گا، ذہن کو سکون ملے گا، کچھ تو فائدہ ہوگا. اگر دن میں ہزار باتیں کرتے تھے اور دو باتیں آپ نے لکھ کر کی تو اب 998 باتیں آپ کی ہوئی، 998 دو باتوں سے آپ بچ گئے. تو فی الحال تربیت کے لیے کام کی باتیں بھی اگر لکھ کر یا اشارے سے آپس میں کی جائیں، چلو دکانداری میں شاید آپ نہ بچ سکیں، ہو سکتا ہے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے تو اس میں اشارے سے یا لکھ کر آپ کی کاری نہ چلے ممکن، تو کم از کم اپنوں میں جب ملتے ہیں اسلامی بھائیوں کے ماحول میں رات کے وقت، شام کے وقت، یا جمعہ رات اجتماع کے وقت، تو اس وقت کم از کم اشارے سے بات کر لی جائے یا لکھ کر بات کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آپ کی خاموشی کی عادت پڑے گی، اور خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اللہ کرے خاموشی کی عادت پڑ جائے، کوشش تھوڑی 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 کوشش. آپ نے شاید مجھے بھی دیکھا ہو, کبھی کبھی لکھ کر بات کرتا ہوں, کبھی اشارے سے بات کرتا ہوں, کبھی زبان سے بات کرتا ہوں. اچھا اب میرے حساب میں اس کے پیچھے بہت سارے ہزاروں آدمی ہوتے ہیں, اس کے لیے اشارے سے بات کرنا ہے, لکھ کر بات کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے, کیونکہ میری جان پر اتنے سوار ہو جاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا, اتنی مغز باری کرتے ہیں لوگ جب ملنے آتے ہیں نا. جیسے کہ اب کل جمعہ لائن لگے گی ملاقات ہوگی, تو وہ اکثر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو ماحول کے نہیں ہوتے, ایک ایک بات کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ. حالانکہ اس کا تو پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک تجربات نہیں آئے کہ بعض اوقات بندے کا ایک جملہ سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے یا اس کو تکلیف کیا ہے, اس کو کیا دینا چاہیے اندازہ, لیکن وہ کھول کر بیان کرتا ہے. اچھا پھر اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے, پھر بڑی بوریت ہوتی ہے, بہت بوریت ہوتی ہے. لیکن اب اس کو بھی چلانا ہوتا ہے, اس کو بھگا نہیں سکتا, بدزن نہیں کر سکتا, تو اب ہم لوگ تو بچ نہیں سکتے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. پھر بھی میں نے اپنی ملاقات کی جگہ پر ایک گتے پر لکھ لیا ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ پر گیٹ کی طرف یا گیٹ کی طرف تعویذ حاصل کر لیں, ضرورتاً احوال بتا کر گیٹ کی طرف تعویذ حاصل کر لیں. اس طرح کا مضمون میں نے لکھ کر لگا دیا ہے, تو وہ دکھاتا رہتا ہوں, کچھ بات بھی کرتا ہوں, پھر ضرورتاً دکھا بھی دیتا ہوں, تو پھر بعضوں کا ذرا ان پڑھ ہوتے ہیں, تو پھر زبان کو سمجھاؤ. اچھا بعض پڑھ کر بھی نہیں سمجھتے, تو پھر پوچھیں گے تو تعویذ کس طرح پہنے, کیا پینے کا بھی ہے, کیا وظیفہ بھی ملے گا. اب یہ کہ اب ہم کو تو پھر ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, لیکن لکھ کر لگانے سے مجھے تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا ہے کہ پڑھے لکھ کے سمجھدار لوگ تمہیں دیکھ کر نکل چلے گا, تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ چلو یار ایک نے تو ایک فضول بات سے ایک بات, یہ فضول نہیں ہے میرا کہنا کہ تعویذ دے رہا, لیکن بہرحال یہ کہ اگر لکھ کر چلتا ہے تو میں نے کہا عادت اپنی فضول گوئی سے بچنے کی پڑے گی, کہ شروع میں ضرورتاً لکھ کر بات کریں یا اشارے سے کریں, تو آہستہ آہستہ پھر یہ کہ فضول باتوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے. ورنہ ضرورت کی باتیں بھی اکثر ہوتا ہے کہ شروع ہوتی ہیں تو ضرورت کی ہوتی ہے, پھر بات کرتے کرتے پھر طنز منہ سے نکل جاتا ہے, پھر زور سے کی کر کے ہنسی نکل جاتی ہے, اور زور سے ہنسنا یہ سنت نہیں ہے, یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا ہماری آواز سنے یہ سنت نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے لیکن بار سنت بھی نہیں ہے. تو چاہتے ہیں کہ بھائی بچے کہ ہماری ہنسی کی آواز نہ نکلے, طنز نہ نکلے, پھر باتیں اچھی کر رہے ہیں آپس کی پھر طنز بھی نکل جاتا آوازوں کا, مگر کبھی پھنس جاتا تو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے, پھر غیبت بھی سرزد ہو جائے, تو بولتے بولتے چگلی بھی نکل جائے, پتہ نہ چلے کہ میں چگلی کھا رہا ہوں, ہوتا ہے نا. تو اس لیے فی الحال ضرورت کی باتیں بھی اگر تھوڑی تھوڑی لکھ کر کی جائیں یا اشارے سے کی جائیں تاکہ ہماری عادت پڑ جائے, پھر جب ایکوریٹ ہو جائیں کہ اب مطلب ضرورت کے سوا اور فالتو بات ہماری زبان سے نہیں نکلتی, پھر مزے سے ضرورت کی باتیں کیے جائیں, لیکن ابھی عادت ڈالی جائے. اب عادت ڈالنے کے لیے کوشش کون کرے, کوشش بھی نہیں کرتے, کئی لوگ ایسے جو بالکل کوشش نہیں کرتے. اب میرے پاس آتے ہیں, میرا بیان سنا ہوتا, میں نے پوچھا پچھلی بار لوگوں کو میرا بیان سنا تھا, ہاں, پھر میں نے کہا اب یہ جو باتیں کر رہی کیا. اب مثلا میرے پاس نام کی لسٹ لائیں گے, اوپر لکھا ہوگا بیعت کر لیجئے, تو پھر بھی بار بار مجھ سے کہیں گے اس کو بیعت کر لینا, ان کو مرید کر لینا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مجھے پرچی دے کر آپ فارغ ہیں, یہی پرچی دکھا دیں میرے فارغ ہیں کہ آپ بیعت کروانی ہے تو نام لکھے مثلا انیس ولد قاسم, اوپر لکھتے بے اچ کے لیے, بعض لوگ بیت کہتے ہیں بیت, بیت مانے گھر, بے اچ صحیح لفظ ہے, بے اچ با یا عین تا, بے اچ جیسے مسئلہ ہم لوگ کہتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے مسئلہ, مسئلہ مسئلہ, بے اچ, بے اچ کر لو, یہ لکھنے کافی ہے. اور نام نمبر ڈال ڈال کر اب اس میں بھی بس بہن کا نام لکھیں گے تو اپنے کیا کروں, شوہر کا ہی لکھتے ہیں اس کا نام, اپنے باپ کا نام نہیں لکھتے, تو باپ کا نام لکھا جاتا ہے. تو اگر لڑکی کا نام لکھا تو پھر اس کے ساتھ بنتے لکھیں, اور صحیح بات یہ کہ گھر کی خواتین کا نام لوگوں کے سامنے لینا نہیں چاہیے, میں تو اس کو بہت مایوب سمجھتا ہوں. اور پھر میں نے پڑھا بھی, بعد میں پڑھا میں نے تو واقعی وہ لکھا ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کا نام لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں. اب یہ کیا بیعت کروانا ہے تو یہاں چلو لکھ کر دے دیا تو یہاں ضرورت ہے, لیکن بلا ضرورت بھی سارے دوستوں کو پتا ہوتا ہے گھر کی خواتین کا نام, پڑوسیوں کو پتا ہوتا ہے, ملنے جلنے والوں کو پتا ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اپنی بہنوں کے نام, اپنی بھابھیوں کے نام, اپنی والدہ کے نام, عورتوں کے نام جو ہے وہ مردوں کو پتا نہیں ہونے چاہیے, نہیں بتانا چاہیے. بیوی کا نام, بلکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ یاد بھی نہ رکھا کریں، اس کو بھلا دیا کریں. یہ بھی فتنے کی ایک چھوٹی موٹی سیڑھی ہے. عورتوں کے ساتھ اس طرح نام یاد رکھنا یا ان کو سلام بھیجنا، پیام بھیجنا، تحفہ بھیجنا، یہ بھی مطلب ایک طرح کا فتنہ کھولتی ہے. یہ بات کو نام بھی یاد نہ رکھیں اور مطلب یعنی کہ تحفہ صاحب بھی نہ بھیجیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم کرے. عورتوں سے بالکل مطلب یعنی کہ اپنے دوستوں کی بہنوں سے یا بیویوں سے بالکل آپ لوگ تعلقات نہ رکھا کریں. بھابھی بھابھی کہہ کر بھی اس سے بات نہ کیا کریں کہ پھر اس میں بھی خرابی شروع ہو جائے. بے تکلفانہ عورت سے غیر عورت سے بات کرنا شرعاً اجازت ہے کہ غیر مرد غیر عورت سے بات کرے اور بے تکلفانہ بات کرے، ان سے دور ہے.